بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديث ساتيو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف، اس سے ذی القعدہ کے آخر یا ذی الحجہ کے شروع میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی منورہ قیام پذیر رہے، بلکہ اس سال کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں گزارا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق و باطل کی جو جنگ ہے، حق و باطل کی آپس میں جو کشمکش ہے، وہ ختم ہو گئی تھی. نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرارے بولہبی. یہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بات تو اپنی جگہ مسلم تھی کہ جزیرہ عربیہ کے اکثر حصے اب مسلمانوں کے یا تو تابع فرمان تھے یا مسلمانوں کے ہمراہ تھے، خصوصاً فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے تو اس سال آپ نے ایک اہم کام یہ کیا کہ دور دراز کے جو علاقے مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صدقہ وصول کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا کہ جائیں اور صدقہ وصول کر کے لے آئیں. تاریخ کی کتابوں میں 20 سے زائد ایسے لوگوں کے نام ملتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقے میں دور اور نزدیک صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس سلسلے میں جو ایک قابل عبرت اور ہمارے آپ کے فائدے کے لیے واقعہ وہ پیش آیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو ازد کے ایک شخص جس کو ابن اللطیبیہ کہا جاتا تھا یا ابن اللطبیہ کہا جاتا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے لیے بھیجا وصول کرنے کے لیے. جب وہ صدقہ کا مال لے کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ تو صدقہ کا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ ملا ہے، یہ تو صدقہ کا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کے طور پر ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عامل، ایسے کارندے کو میں کیا بتاؤں کہ میں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقررہ جو زکات ہے انہیں وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں تو آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ بتاؤ زکات کی ہے اور یہ مجھے صدقہ ملا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسے صدقہ ملنا تھا تو اپنے ماں اور باپ کے اپنی خالہ کے گھر میں بیٹھا رہے تو میں دیکھوں اسے آ کر صدقہ کوئی دے کے اسے ہدیہ کوئی دے کر کے جاتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو صدقے کے زکات کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا. تو کوئی آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے, اپنے ماں اور باپ کے گھر میں یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو میں دیکھوں کوئی اسے لا کر کے ہدیہ دے جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, دیکھو تم میں سے جو کوئی بھی جو کچھ بھی ملتا ہے اسے سب لا کر کے حاضر کر دے, ورنہ قیامت کے دن جب آ کر کے مجھ سے شکایت کرے گا اس حال میں کہ اس کے گردن کے اوپر اونٹ ہوگا جو آواز کر رہا ہوگا, گائے ہوگی جو آواز کر رہی ہوگی, بکری ہوگی جو ممیا رہی ہوگی, تو اس وقت میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ اے اللہ تعالی ہم نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا. یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ذمہ داری گورنمنٹ لگاتی ہے, چاہے آفس میں ہے یا اور کہیں ہے, اب اگر وہاں پر اسے کوئی آدمی لا کر کے ہدیہ دیتا ہے تو اسے ہدیہ نہیں قبول کرنا چاہیے. ایک دکان پر ایک انسان کام کر رہا ہے, ایک دکان پر ایک انسان کام کر رہا ہے, اب کوئی شخص ایک مال خریدتا ہے, یہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ مثال کے طور پر 150 یا 200 ریال ہے. اگر وہ جے کر کے جا رہا ہے 205 ریال, 200 ریال کے مقابلے میں, 150 ریال کے مقابلے میں 160 دے کر کے جا رہا ہے, تو جو زیادہ ہے وہ بھی دکان ہی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو کیوں ملا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھے ہیں, اس لیے آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ آپ کہیں اپنے گھر پر آئیں. تو اسی لیے اگر کوئی آدمی آفس میں کام کر رہا ہے تو اسے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدمت گورنمنٹ اس کو لگائی ہے تو وہ خدمت کرے تو اس کے اوپر ہدیہ یا بخشش طلب کرے. یہ چیز کیا ہوگی؟ رشوت میں داخل ہوگی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہدایا العمال غلول, عمال کو, ذمہ داروں کو, موظفین کو, ورکروں کو جو بطور ہدیہ کے جو چیز دی جاتی ہے کیا مانی جائے گی؟ گویا کی یہ خیانت کر رہا ہے, یہ گویا کی رشوت لے رہا ہے. تو یہ چیز کسی بھی ایسے شخص کو جسے ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کام کے عوض میں کوئی آدمی بطور ہدیہ کے نہیں. کیوں؟ اس کا فائدہ نتیجہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ ایک تو اولاً وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرنے لگے گا, جو اسے ہدیہ دے گا اس کا کام کرے گا جیسے کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے, اور جو ہدیہ نہیں دے گا اس کا کام نہیں کرے گا, لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک سلسلہ کھل جائے گا مستقل رشوت لینے کا, جیسے کہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب کوئی آدمی اگر گورنمنٹ کسی جگہ اسے متعین کر کے رکھتی ہے, اس کی ایک تنخواہ متعین کر رہی ہے, تو اس پر سے زیادہ اسے کچھ لینے کا حق حاصل, اپنے عمل کیول لینے کا حق حاصل نہیں ہے. دوسرا واقعہ جو اس سلسلے میں پیش آیا, ایک عرب کا مشہور شاعر ہے زہیر ابن ابی سلمہ, بلکہ عرب کے جو چند ایسے شاعر ہیں جنہیں ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے, بلکہ 7 مشہور شاعر جن کے دیوان خانے کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے, جنہیں اتنا اونچا مقام حاصل تھا, جنہیں اتنا اونچا مقام حاصل تھا, ان میں ایک شاعر زہیر ابن سلمہ ہیں. یہ نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا ایک بیٹا وہ بھی شاعر تھا, کعب ابن زہیر ابن ابھی سلمہ, کعب ابن زہیر. یہ اسلام کا زمانہ پائے لیکن یہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قصیدے لکھ کر کے آپ کی حج کیا کرتے تھے, آپ کی مذمت اور برائی بیان کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حج کیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس آئے طائف کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے خون کو رائگاں قرار دیا تھا ان میں کعب ابن زہیر بھی تھے. لیکن چونکہ اب عرب کے اکثر حصے پر اللہ کے رسول یا مسلمانوں کا قبضہ تھا, اس لیے وہ جائیں تو بھاگ کر کے کہاں جائیں؟ آخر کہاں جائیں گے؟ جس جگہ جائیں گے ادھر ہی مسلمان ان کے اوپر لان تان کریں گے, یا کم سے کم یہ امید ہے کہ اس علاقے کے لوگ جلدی ہی مسلمان ہو جائیں گے.
اس علاقے کے لوگ جلدی مسلمان ہو جائیں گے. پھر ہوا یہ کہ ان کے بھائی جو بجیر تھے وہ بھی ایک شاعر تھے, انہوں نے لکھ بھیجا کہ اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو کوئی بھی ان کے پاس معافی طلب کرنے آتا ہے, مسلمان ہو کر کے آتا ہے, وہ اسے بخش دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, لہذا تم بھی اگر معافی چاہو تو آؤ, اللہ کے رسول معاف کر دیں گے. اس وقت انہوں نے قصیدہ لکھا جو عرب ادبی دنیا میں بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے, بانت سعاد, اور عرب کے مشہور جو قصیدے شعر ہیں قصیدے ہیں ان میں سے ایک ہے. کسی بھی عربی چھوٹے سے ادیب سے بھی آپ پوچھ لیجئے, ابھی پڑھنا چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیجئے بانت سعاد یہ کون سا قصیدہ ہے تو اس کو وہ جانتا ہے. ایک لمبا قصیدہ جس کے اندر بہت سے بند ہیں وہ لکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنی معذرت کی. مانت سواد و فقلبی اليوم مطبولو متیم عنده لم یفد مقبولو, اس طریقے سے ایک لمبا سا قصیدہ کہا اور عرب کا ایک بہترین قصیدہ ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سن 9 ہجری میں کچھ سرائے اور کچھ فوجی ٹولیاں بھی ادھر ادھر بھیجی, جن میں سے بہت سی ٹولیوں کی روایت سند تو صحیح نہیں ہے, البتہ بعض ایسی جن کی سند صحیح ہے ان میں سے ایک آدھ کا ذکر کیا جاتا ہے. خاص طور پر ایک مشہور حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ایک فوجی ٹولی ہے جسے لے کر کے وہ جدہ کی طرف گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل سے دور کسی جزیرے پر سوڈان کے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ مسلمانوں پر ہم اچانک چھاپا مارنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے ڈاکو یا چھاپا مار گروپ ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ایک ٹولی متعین کی اور ایک صحابی جن کا نام ہمارے خیال سے علقمہ ابن مجزر ایسے ان کا کچھ نام ہے, ان کو دے کر کے بھیجا. چنانچہ اچانک وہاں پر حملہ کیا اور وہ وہاں سے ان کو ڈاکو جو تھے قزاق جس کو کہا کرتے ان کو بھگا دیا. لیکن ایک عجیب جو واقعہ پیش آیا جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سی عبرت ہے, ہوا یہ کہ اس ٹولی میں عبداللہ ابن حذافہ بھی شریک تھے. جب آ رہے تھے تو لوگ دو گروپ میں بٹ گئے, کچھ گروپ کو عبداللہ ابن مجزر نے آگے بھیج دیا مجزر نے, اور کچھ جو ہے حضرت حذافہ کے ساتھ رہے, یعنی ایک تو عبداللہ ابن مجزر کے ساتھ رہے اور ایک علقمہ ابن مجزر کے ایک عبداللہ ابن حذافہ کے. تو عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھ جو گروپ تھا پتہ نہیں کس بات پر تھے, عبداللہ ابن حذافہ بڑے ناراض ہو گئے اور اتنے ناراض ہوئے تو کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور کہا ہے. کہا لکڑیاں جمع کرو, لوگ لکڑیاں جمع کیے. اس وقت کے مسلمانوں کی دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے, اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اب کوئی چیز اس کے آگے نہیں ہے. ہوا کیا, لکڑیاں لوگوں نے جمع کیا, کہا کہ اس میں آگ لگاؤ. اب آگ لگا دیا تو جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو کہا کہ اس میں کود جاؤ سب کے سب لوگ. اب کچھ لوگ تو کودنے کے لیے تیار ہوئے اور کچھ لوگ ان کو پکڑ کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندو ذرا سوچو, آگ ہی سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں, آگ ہی سے بچنے کے لیے ہم مسلمان ہوئے اور جیتے جی ہم آگ میں کود جائیں کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ آپس میں یہی بات ہوتی رہی, کوئی کودنا چاہتا ہے کوئی اس کو پکڑنا چاہتا ہے, کوئی کودنا کوئی پکڑنا, بالکل ایک طوفان مچا ہوا ہے. کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه, لو دخلوها, اگر وہ لوگ داخل ہو جاتے اس آگ میں تو قیامت تک اس آگ سے باہر نکلتے, یعنی عالم برزخ میں بھی انہیں آگ میں جلایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انسان آپ کو کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے کہتا ہے, آگ میں جلنا کیا ہے, یہ گناہ کا کام ہے, اپنے آپ زندہ آگ میں جلائے, تو اگر کوئی آپ کو کوئی گناہ کا کام کرنے کا کہتا ہے تو آپ کو اس کی بات ماننا ضروری بلکہ جائز بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی کی نافرمانی کا جہاں تک معاملہ ہو والدین ہی کیوں نہیں ہیں؟ اگر کوئی ایسا کام آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو اور وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے, جس طریقے سے مسئلے کے طور بتا دوں کہ آج ایک محترمہ نے ٹیلی فون کیا کہ ایک عورت کا شوہر ہے, وہ اسے لے گیا اور ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلایا جہاں اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں وہاں نہیں رہنا, اس کو اکیلے چھوڑ دو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ والدہ کی بات ماننا ضروری ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, وہ عورت وہاں اجنبی مردوں کے درمیان ہے, کوئی اس کے پوچھنے حال اگر اجنبی مرد بھی نہ ہو تو وہ تمہاری خدمت کی ذمہ دار ہے, وہاں اس کو اکیلے چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کی نگرانی بھی کرو, یا کسی ایسے شخص کو لگاؤ جو اس کی بیمار ہے اس کی نگرانی کرے, اکیلے چھوڑ دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لہذا اگر اس کام کے لیے والدہ اگر تمہیں کہتی ہے تو والدہ کا ماننا ضروری, والدہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے. علی کل حال نویں ہجری کے اندر یہ سب اس قسم کے ٹولیاں بھیجی جاتی رہیں, لیکن جو سب سے عظیم حادثہ اس میں پیش آیا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہے اور سیرت نبوی میں اس واقعے کا ایک مقام ہے, وہ غزوہ تبوک ہے. وہ غزوہ تبوک ہے. تبوک مدینہ منورہ سے 778 کلومیٹر کی دوری پر شمال میں واقع ہے, آج سعودیہ کے حدود میں ہے. اصل وہ شام کا تقریباً یا شام کا بارڈر ہے, یہ کہہ لیجئے شام کا اگر حصہ نہیں تو شام کا بارڈر ہے. یہ وہ علاقہ ہے. آج تبوک ہر شخص جانتا ہے, بلکہ آپ لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ بورڈوں پر بھی تبوک کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے. تو سعودیہ کے حدود میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیے تیار ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی ساتھیو؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ جزیرہ عربیہ پر اب مسلمانوں کا قبضہ تقریباً ہو چکا تھا. آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جزیرہ عربیہ کے ارد گرد بعض علاقے ایسے تھے, خصوصاً یمن اور شام سے ملتے جلتے جو علاقے تھے, ان علاقوں کے اوپر رومیوں کا یا کسرا کا قبضہ تھا. دونوں کی آپس میں لڑائی چلتی تھی, کبھی رومی غالب آتے تھے اور کبھی فارس کے لوگ غالب آیا کرتے تھے. خصوصاً شام کے علاقے میں رہنے والے اس علاقے کے بہت سے لوگ تو نصرانی ہو گئے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں یہ کامیابی ملی, طائف غزوہ حنین میں اتنی بڑی کامیابی ملی, تو بہت سے جزیرہ عربیہ کے وہ قومیں, وہ قبائل جو روم سے دبے ہوئے تھے, روم سے دبے ہوئے تھے, انہوں نے اب روم کے خلاف سر اٹھانا شروع کیا. بلکہ ان میں آواز یہ ہونے لگی کہ ہم چونکہ مدینہ میں جو حکومت قائم ہے وہ عرب کی ہے اور ہم عربی ہیں, لہذا ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے, اجمیوں کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اور ادھر بھی آج سے سال بھر پہلے, یعنی اس واقعے سے سال بھر پہلے, غزوہ موتا جو پیش آئی تھی اس میں ظاہر بات ہے مسلمان تو جیت تو ہوئی تھی, لیکن مسلمان جس طریقے سے دوسری جنگوں میں ہوتا ہے کہ کافروں کا پیچھا کرتے تھے اور انہیں اچھی طریقے سبق دیتے تھے, قید کرتے تھے, اس جنگ میں مسلمانوں نے یہ نہیں کیا. کیوں؟ یہی بہت بڑا کمال تھا کہ مسلمان اس جنگ میں اپنی جگہ پر اڑے رہے اور کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں. لہذا روم قیصر روم کو یا رومیوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ اولاً موتا کا بدلہ لینا چاہیے, اور موتا میں جو ان کو ہار ہوئی تھی ان کی جو جا روب بیٹھا ہوا تھا پہلے جزیرہ عربیہ کے اوپر, وہ روب ان کا ختم ہوتا نظر آ رہا تھا, لہذا اس اپنے روب کو باقی رکھنے کے لیے اور طاقت کو باقی رکھنے کے لیے رومی مسلمانوں پر یا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے سوچنے لگے. اور یہ ایسی خبر ملی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم لوگ یہ سنتے رہے کہ رومی اپنے گھوڑوں کو نال درست کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ برابر یہ بات سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر آئیں آگے بڑھ کر کے ان سے نپٹنا ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیاری کی اور تیاری کرنا شروع کر دیا. یہ جنگ جو غزوہ تبوک کے نام سے جانی جاتی ہے ساتھیو، اسے جیش العسرہ بھی کہا گیا ہے. قرآن مجید میں اس کا کیا نام رکھا گیا ہے؟ جی ساعۃ العسرہ. کس میں؟ سورہ توبہ میں، جیسا کہ جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ. یہ عسرہ کہا گیا ہے، یعنی بڑی مشکل گھڑی، بڑی مشکل کی جنگ ہے. کیوں مشکل کی جنگ تھی ساتھیو؟ اس کی وجہ کئی ہے. ایک تو یہ سفر بہت دور کا تھا، ذرا سوچیں اس وقت یہاں پر سواریوں کی تنگی تھی، اپنے علاقے سے 700-800 کلومیٹر دور جانا. آج جبکہ جانتے ہیں راستے آسان، روڈیں بن گئی، تب اس وقت گھوم کر کے جانا پڑتا ہوگا، پتہ نہیں کتنے پہاڑ پڑتے ہوں گے. تو اتنی دور کا سفر، اور سب سے اہم یہ ہے کہ یہ بالکل پھل کے پکنے کا وقت تھا. جن دنوں میں کھجور پکتی ہے یہ وہ وقت تھا. اور جانتے ہیں اہل مدینہ کی اصل کھیتی کیا تھی؟ کھجور تھی. اور کھجور کے جب پکنے کا وقت ہوتا ہے تو جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں دیکھیے کس قدر مشغولیت کا وقت رہا کرتا ہے. میں شروع شروع میں آیا تو حالات بہت سے بدل گئے ہیں، میں شروع شروع میں آیا تو بچے مدرسے سے بہت غائب ہوں، تحفظ القرآن سے بہت بچے غائب ہوں. دوسرے دن تیسرے دن کہاں تھے؟ گیا تھا نخل میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چننے کا، توڑنے کا، صاف کرنے کا، اور یہ الگ کرنے کا، رتب کون ہے اور بلح کون ہے، یہ سب الگ کرنے کا، یعنی بڑی مشغولیت رہا ہے. بلکہ اگر کسی کے پاس دو چار پیڑ کھجور کے بھی ہوتے تھے تو پورا گھر مشغول ہو جایا کرتا تھا اس میں. تو پھل کے پکنے کا وقت تھا، تو یہ مشکل دوسری یہ تھی. تیسری مشکل یہ تھی کہ یہ دنیا کی ساتھیوں اس وقت جو سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت تھی، اس سے مقابلہ تھا. دنیا کی ذرا غور کریں، اولا دور کا سفر تھا، دوسرے مشغولیت جو اثر کھیتی تھی کھجور اس کے پکنے کا، اگر اس میں کوتاہی ہوئی، جانتے ہیں کھجور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے چننے یا تیار کرنے میں اگر 5 دن 10 دن بھی لیٹ ہو جائے تو پھر وہ خراب ہے، صحیح ڈھنگ پر وہ نہیں آ سکتی. یہ تھا، اور یہی اصل ان کی کھیتی تھی. سال بھر کھانے کے لیے عام طور پر کھجور ہی وہ لوگ کھایا کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے، کیا ہے؟ دنیا کے کی جو سب سے بڑی طاقت مانی جاتی اس سے مقابلہ تھا. یہ صورت حال تھی. خود حضرت عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مشکل یہ تھی ساتھیوں کہ ہم لوگ جب جا رہے، سخت گرمی کا موسم تھا، یہ چوتھا مسئلہ تھا، سخت گرمی کا. تبوک میں اتنی گرمی نہیں رہی ہوگی لیکن اس علاقے مدینہ منورہ اس کے ارد گرد میں سخت گرمی کا موسم تھا. بلکہ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ پیاس سے ہماری گردن کٹ جائے، ٹوٹ جائے گی، اس قدر ہمارے گلے میں پیاس محسوس ہوا کرتی تھی. تو ایسے وقت میں مسلمان کافروں سے جنگ لڑائی لڑنے کے لیے تیاری میں مشغول ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی تیاری کا اعلان فرما دیا. اور اب تک صورت حال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شمال جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکے. لیکن اس میں آپ نے اعلان کر دیا کہ نہیں، کہاں جانا ہے، ہمیں تبوک جانا ہے اور رومیوں سے لڑائی ہے، اعلان فرما دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور صدقہ کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، دور کا سفر ہے، کھانے پینے کی چیز کی بھی ضرورت ہے. اور کھانے پینے کی چیز کی کمی اس لیے ہو گئی ہے کہ اصل کھجور وہاں کی کھیتی تھی اور پرانی کھجور کے بالکل ختم ہونے کا وقت ہے اور نئی کھجور کی تیاری کا موسم ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کا حکم دیا تو وہاں جو مسلمان تھے ان کا موقف اور رہا ہے اور مدینہ منورہ میں جو منافق تھے ان کا موقف اور رہا ہے. میں رک کر کے آگے بڑھنے سے پہلے دونوں کے موقف کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ منافق اب تک ہر جگہ رسوا ہوتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے. ساتھیو یہ شیطان کی اصل میں چال ہوتی, آج بھی دیکھیں جو شر کے دائی ہیں برائی کے دائی ہیں. ایک چور ہے ایک ڈاکو ہے پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے لیکن اپنے کام سے توبہ نہیں کرتا. اور اگر ابھی اس مجلس میں معلوم ہو جائے کہ سی آئی ڈی کوئی آیا تھا تو اگلے ہفتے پتہ نہیں کتنے لوگ درس میں نہیں آئیں گے, ہے کہ نہیں ہے, کتنے لوگ درس میں نہیں آئیں گے. یہ دیکھیے, حالانکہ چاہیے یہ کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے نیکی وہ پیچھے نہ رہیں برائی کام کرنے والے پیچھے رہیں, لیکن اصل دیکھا کیا جاتا ہے کہ برائی کرنے والا جو ہے وہ تو اپنی برائی سے بات نہیں آنا چاہتا اور دین کا کام کرنے والے کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے. ارے بھائی ہم کیا کریں, پولیس کی ہمارے اوپر نظر ہے, سی آئی ڈی کی ہمارے اوپر نظر ہے, ہمیں تو یہ کر دیا گیا ہے. علی کل حال منافق اپنی شرارت سے باز نہیں آتے تھے بلکہ ان دنوں میں ایک ایسی حرکت کی جس کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی ہے کہ ایک مسجد بنا لی انہوں نے. نام سے یہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں, وہ آپ کی مسجد میں یا مسجد قبا میں نہیں جا پاتے, قبا کے علاقے میں تھی وہ مسجد, لہذا ہم نے وہ ایک مسجد بنائی ہے. اصل مقصد مسجد بنانے کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈالی جائے, جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ہمنوا ہیں اور اللہ کے رسول کے خلاف ہیں وہاں جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کی جائے, اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے کہا بھی اے اللہ کے رسول اس مسجد میں آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ کیا ہو, لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہے. آپ چونکہ مشغول تھے غزوہ تبوک کے لیے تیاری میں, لہذا آپ نے کہا کہ واپس آنے کے بعد اور آپ واپس آ ہی رہے تھے غزوہ تبوک سے, راستے میں آپ کو معلوم ہو اور اللہ تعالی نے وحی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو جلوا دیا تھا, مسجد ضرار جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ منافق اپنی کر رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا جو موقف تھا وہ اور رہا ہے اور منافقین کا جو موقف تھا وہ اور رہا ہے. مسلمانوں کے موقف کا اندازہ یہ لگائیں ساتھیوں, چند صرف مثالیں دوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہاں اتنی بڑے لشکر کی تیاری کے لیے چندہ دینا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ساتھیوں چندہ مانگنا سنت ہے, چندہ مانگنے والے کو اگرچہ ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے, نہیں ایسی بات نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, کس کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے چندہ مانگنا یہ کیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی سنت ہے. آپ نے چندے کا اعلان فرمایا, فوج کی تیاری کا آپ نے اعلان فرمایا, صحابہ اکرام کے جذبے کو دیکھیے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. یہی ساتھیوں اندازہ لگتا ہے کہ وہ قوم وہ جماعت یقیناً اس لائق تھی کہ اپنے نبی کے ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں چنے. ہم لوگ تو ان کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی گوشے میں بھی رکھنے کے لائق نہیں ہیں. ذرا اندازہ لگائیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کا سامان تیار کرنے کی ذمہ داری لے لی, جیسا کہ بخاری شریف میں ہے, بلکہ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبد جب آپ نے چندے کا اعلان فرمایا, چندے کے لیے صدقہ کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار, ساتھیو دینار ذرا دیکھیں, 1000 دینار جو کئی کلو سونا ہوگا, 1000 دینار لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے انہیں اپنے ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے رہے اور آپ فرماتے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے جو کام کریں ان کے ایمان کو کوئی کام نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساتھیوں یہ دینار تھے، چے جائے کہ اونٹ کتنا دیا ہوگا، درہم کتنا دیا ہوگا اور کھجور وغیرہ کتنی حد عثمان نے لوگوں کو دی ہوگا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار تھا جس پر 200 اونٹ تھے، اس میں 40 اقیہ کا ہمارے خیال سے درہم لدا ہوا تھا. ان تمام کو لا کر کے حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. تو سب سے بڑا کارنامہ اس وقت جو انجام کی تھی حضرت عثمان نے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی لے آئے اور اپنی آدھی پونجی جو 1000 درہم تھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. ایک صحابی ابو عقیل نامی ہیں، ان کے سے کچھ نہیں ہو سکا تو 1.25 سیر اور 1.25 کلو کھجور لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. بلکہ صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کرنے کا اعلان کیا، جب آپ نے چندے کا اعلان کیا تو ہم میں سے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ جا کر کے مزدوری کرتا تھا. اس کام کے لیے کیا کرتا؟ مزدوری کرتا تھا کہ مزدوری میں جو کچھ ملے گا وہ لا کر کے کیا کریں گے، ہم اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کر دیں گے. اور شاید یہی وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے مقابلے کی سوچی تھی، حضرت ابو بکر سے مقابلے کی سوچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو ان کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ گھر گئے اور اپنا آدھا مال لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا اور سوچا کہ آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تھوڑی دیر میں خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کی جو غلام بھی ان کے پاس تھے خدمت کرنے کے لیے، جو اونٹ بھی ان کے پاس تھا، جو گھوڑا بھی ان کے پاس تھا، گھر میں جو کچھ سامان موجود تھا، خواہ نقد کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، سارا کا سارا لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا. آپ نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر میں بھی تم نے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ آج کے بعد سے اے ابو بکر تم سے مقابلے کے لیے میں کبھی بھی کوشش نہیں کروں گا، تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ساتھیوں یہی نہیں ہے بلکہ جو جس واقعے نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور جب بھی میں سوچ لیتا ہوں ساتھیوں، آج 10 سال سے یہ واقعہ میں پڑھتا اور بیان کرتا آیا ہوں لیکن جب بھی اس واقعے کو میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 10 سال سے اس واقعے کو میں پڑھ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں لیکن جب بھی میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ لوگ کس دنیا کے رہنے والے تھے، کس بر اعظم میں ان کا بسیرا تھا، کہاں پر وہ رہتے تھے، آخر ہماری ہی طرح تھے یا اور کچھ اللہ نے ان کے اندر جان اور روح پیدا کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا صدقہ کرنے کے لیے اور اعلان فرمایا جہاد کی تیاری کرو تو ایک صحابی علبہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے سواری طلب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کوئی سواری نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا، رات کو اٹھے اور چند رکعت نماز جو ان سے پڑھنی تھی وہ نماز پڑھی رات میں، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگے، کہا اے اللہ تعالی آپ کے نبی نے صدقے کا اعلان کیا لیکن آپ نے مجھے اتنی استطاعت نہیں دی ہے کہ میں صدقہ کروں، آپ کے نبی نے جہاد کا اعلان فرمایا، آپ نے جہاد کے لیے کہا اور میرے پاس اتنا سامان نہیں کہ میں جہاد کے لیے نکلوں، اور آپ نے اپنے نبی کو اتنی وسعت نہیں دی، اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میرے لیے جہاد کا سامان کرے. اے اللہ تبارک و تعالی، میں کچھ بھی نہیں، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری گردن مسلمانوں کے اوپر صدقہ ہے، کہ آج سے جو مسلمان بھی میری غیبت کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، سارا کا سارا میں معاف کر رہا ہوں، کسی پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. یہ کہا اور رات میں سو گئے. صبح کو فجر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فجر پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، این المتصدق البارحہ، رات کو جس شخص نے صدقہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ این المتصدق البارحہ، رات کو جس شخص نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ نے دوسری بار اعلان کیا، تب اس کے بعد علبہ ابن زید کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشر فوالذی نفسی بیدہ لقد کتبت فی الزکاۃ المقبولہ، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالی نے تمہارے اس صدقہ کو مقبول زکات میں قبول کر لیا، تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیو، یہ تھا مسلمانوں کا موقف، یہ تھی مسلمان کہ اگر کسی سے ایک کلو بھی ہو سکتا تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو زیادہ تھا مزدوری کرنے کے لیے، اور جو پیسے ملتے تھے وہ لا کر اللہ کے رسول کے سامنے صدقہ کر دیتا تھا. اس کے برخلاف بدبخت منافقوں کا جو موقف رہا ہے وہ وہی رہا ہے جو ہمیشہ رہا ہے، بلکہ اس بار تو کچھ آگے ہی بڑھ گئے ہیں. چنانچہ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ گھوم گھوم کر کے لوگوں کو روکنا شروع کیا. کہا، جاؤ گی سال بھر کی تمہاری کھیتی جس کا تم انتظار کر رہے ہو، یہ کھجور بیکار ہو جائے گی، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ روم سے لڑنا عرب کے لوگوں سے لڑنے کے مقابلے میں ہے؟ وہ تو بڑی طاقت ہے، نہ تم تعداد میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ ہتھیار میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ ہی فنون جنگ میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو وہ لوگوں کو روکتے رہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یعملون بما کانوا یفعلون بما کانوا یکسبون جزاء بما کانوا یکسبون. فرح المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے جو اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور انہیں اللہ تعالی کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا پسند نہیں ہے. صرف یہی نہیں کہ نہیں پسند ہے، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، کہاں تم لوگ جاؤ گے؟ نہ جاؤ. ولا لا تنفروا فی الحر، آپ ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے. تو سنو، وہاں تمہیں رول ہنسنا کم ملے گا اور رونا زیادہ ملے گا. تو پہلے ان کا کام تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جہاد پر جانے سے روکتے رہے. دوسرا یہ کہ بہانے بازی سے کام لیتے رہے، عجیب بہانے کرتے تھے. ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ مجھے عورتیں کتنی پسند ہیں، یہ شرارت دیکھیے، آپ جانتے ہیں مجھے عورتیں کتنی پسند ہیں، آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں رومیوں کے پاس، آپ جانتے ہیں ان کی عورتیں کتنی گوری ہوتی ہیں، کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ انہیں دیکھ کر کے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے بعض بدبخت یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. آپ کہہ دیجئے کہ اصل فتنہ جس کے اندر تم پڑے ہوئے ہو، تمہارے دل میں نفاق کا فتنہ ہے، جہاد سے بیٹھے رہنا سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر تم پڑے ہو اور کس فتنے کی توقع رکھ رہے ہو؟ اور کچھ تو ایسے تھے بدبختی کہ اگر کوئی مسلمان بہت زیادہ مال صدقہ کر دیتا، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو اس کی ریاکاری دیکھو، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اور جب کوئی مسلمان تھوڑا سا صدقہ کرتا تو کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ایک کلو ڈیڑھ کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے. یعنی نہ ان سے جو زیادہ صدقہ کرے وہ محفوظ ہے اور نہ جو کم صدقہ کرے وہ محفوظ ہے. تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ ان پر ان کی تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بخوشی بڑی رضا مندی سے صدقہ ہوا کرنے والوں پر اعتراضات کیا کرتے ہیں. اگر کوئی تھوڑا صدقہ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ریا کا، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی زیادہ صدقہ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے. یہ ان کا موقف رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان کے مطابق اس کے لیے تیار ہو گئے، ایک بڑی فوج تیار ہوئی. ساتھیو، آج تک مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج تیار نہیں ہوئی تھی. بعد روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی. کتنی تھی؟ 30,000 زیادہ تھی. صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی غزوہ تبوک کے لیے کہ انہیں کسی دفتر میں ان کا نام لکھا نہیں جا سکتا تھا. لا یجمعہم دیوان و حافظ، منشی کلرک کا قلم جو ہے انہیں کسی دفتر میں نہیں، یعنی ان کی اتنی تعداد تھی. کہنے کا مطلب کہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، 10,000 سے زائد، 20,000 سے زائد، تقریباً 30,000 سے زائد ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے بھی جمع نہیں ہوئی تھی. اس سے اندازہ لگائیے کہ فتح مکہ کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اسلام میں داخل ہونے والوں کے اندر کس قدر اضافہ ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کی ذمہ داری دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری دی. اور جمادی الاخرہ 9 ہجری یا رجب کے شروع میں کسی جمعرات کو آپ نکلے ہیں. کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلے. ساتھیو، مشکل وقت ضرور تھا، گرمی کا موسم ضرور تھا، لیکن ذرا دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جذبہ کیا رہا، مسلمان کس قدر جذبے سے نکل رہے ہیں. اس کا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ جہاد کی تیاری کرنے لگے، غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے، تو ہمارے قوم اشعری جو خاندان تھا اس میں بہت سے لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی. تو مجھے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سواریاں لے کر کے آؤ. اور میں جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بڑے الجھن میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے، بڑے الجھن اور پریشانی میں تھے. اس لیے کہ اتنی بڑی فوج کو تیار کرنا، لے کر کے نکلنا، ان کا انتظام کرنا، یہ الجھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا تو آپ اس وقت غصے سے تھے. آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں دے دوں تم کو؟ کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں روتا ہوا واپس جا رہا تھا، ابھی تھوڑی ہوئی دور گیا تھا کہ ایک شخص مجھے آواز دیتا ہے، یا عبداللہ ابن قیس، نہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں، یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ ابن قیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. کہا میں تو بہت ڈر گیا کہ ایسا کہیں کہ میرے بارے میں کہیں کوئی وحی تو نہیں آ گئی ہے، کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے تھے، میں تو ہلاک ہو گیا. کہا جب میں واپس جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا کہ دو موٹے تگڑے اونٹ کھڑے ہیں، اور آپ نے کہا ابھی ان دو اونٹوں کو 5 اونٹ دے کر کے ہم نے حضرت سعد سے خریدا ہے. اس لیے کہ ہر اونٹ سواری کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہر اونٹ سواری کا کام دیتا ہے. ان دو اونٹوں کو ہم نے 5 اونٹ دے کر کے یہاں سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا ساتھیوں، وہ کیا؟ فقہی مسئلہ. یہ بتائیے، ایک کلو کھجور سے دو کلو کھجور آپ خرید سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہوگا؟ یہ سود میں داخل ہوگا. آپ ایک ریال دے کر کے دو ریال لے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن آپ نے یہاں پر پانچ اونٹ دے کر کے دو اونٹ خریدا. یہاں جانوروں میں سود کا نظام جاری نہیں ہے ساتھی، شرعی طور پر جانوروں میں سود کا، ان چیزوں میں سود کا نظام جاری نہیں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اونٹ دے کر کے دو اونٹ خریدا، کہا لے جاؤ اور اپنی قوم کے پاس لے جاؤ. کہا میں اپنی قوم کے پاس لے کر کے گیا اور ایک تو ان سے بیان کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اونٹ نہیں دیا ہے، سواری نہیں دی ہے. تو میں گیا کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے سواری تو دے دی ہے، لیکن میں اس وقت تک تمہیں یہ سواری نہیں دوں گا جب تک کہ تم ہمارے ساتھ چلو نہیں، تاکہ مجھے جھوٹا نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول نے نہیں جو آ کر تم نے بیان کیا کہ رسول نہیں دینے کے لیے انکار کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تو کہے اللہ کے بندے تم سچے ہو ہمارے نزدیک؟ کہا نہیں. سارے لوگ چلو اللہ کے رسول کی خدمت میں، وہاں آپ سے ہم کہلوا دیتے ہیں. تو جب لوگوں نے گواہی دی تو میں خاموش ہو گیا. علی کل حال یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا. اور ایک جذبہ یہ بھی دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے ساتھیو، اللہ کے رسول جب نکلے تھے تو آپ نے عام اعلان کیا تھا، لیکن سارے صحابہ کرام ایک ساتھ نہیں نکل سکے تھے. مدینہ منورہ میں صرف ان لوگوں کو جن کو اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا، سچے مومنین میں تین آدمی باقی رہ گئے تھے جو نہیں گئے، باقی سب گئے تھے. اگر کچھ پیچھے بھی رہ گئے تو بعد میں جا کر کے مل گئے ہیں. انہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے، لیکن ان کا اونٹ جو سواری تھی وہ ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، ان کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی، تو پیچھے رہ گئے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو ذر نہیں آئے. آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر کوئی خیر اللہ نے رکھی ہے تو وہ آ جائے گا، اور جس کے بارے میں پوچھا جاتا کہ وہ نہیں آیا ہے تو آپ کیا کہتے؟ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو وہ آ جائے گا. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ میرا اونٹ یا میری سواری مجھے لے کر کے نہیں چل پا رہی ہے، تو اونٹ کو وہیں پر چھوڑ دیا. یہ جذبہ دیکھیے ساتھیوں، اونٹ کو سواری کو وہیں پر چھوڑا اور اپنا سامان سفر پیٹ پہ لاد کر کے پیدل چلے جا رہے ہیں. ایک دو کلومیٹر نہیں ہے ساتھیوں، سینکڑوں کلومیٹر کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، دور سے ایک آدمی آتے ہوئے دکھائی دیا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو ذر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا رحم اللہ ابو ذر، رحم اللہ ابا ذر، اللہ کی رحمت ہو ابو ذر کے اوپر. یمشی وحدہ، اکیلے چل رہا ہے. یموت وحدہ، اکیلے ہی اس کا انتقال ہوگا اور قیامت کے دن وہ اکیلے اٹھایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کے پیشین گوئی تھی، حضرت ابو ذر کا ربضہ میں انتقال اکیلے میں ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی ابو خیثمہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار، یہ وہ ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن کچھ سستی ہوئی، آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. لیکن جو آدمی ساتھیوں مومن ہوتا ہے، اس کا ایمان اسے ملامت کرتا ہے. اسی لیے مومن کی صفت کیا ہے؟ نفس اللوامہ ہے. اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، یعنی تو نے یہ گناہ کا کام کیوں کیا، یہ نیکی کے کام کیوں چھوڑ دیا. اگر ہم میں سے کسی کے نفس میں یہ جذبہ نہیں ہے ساتھیوں، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان بہت ہی خطرے میں ہے، بلکہ ایمان شاید ہے ہی نہیں. کہ برائی کرے تو اس کا نفس ملامت کرے کہ آخر کیوں ہم نے یہ کام کیا برائی کا، اور اگر اس سے کوئی نیکی کا کام چھوٹ جائے تو اس کا نفس ملامت کرے کہ آخر ہم نے یہ کام کیوں چھوڑا ہے. اب اگر کوئی آدمی نمازیں چھوڑتا رہتا ہے لیکن اس کا دل ملامت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے. ون نفس لا اقسم بیوم القیامتی ولا اقسم بالنفس لوامہ، یہی نفس لوامہ ہے، یعنی وہ نفس جو ملامت کرتا ہے. تو مومن کا جو نفس ہوتا ہے وہ ملامت کرتا رہتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں پیچھے تھا. ایک دن دوپہر میں آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ باغچے کے اندر خیمے کے سامنے میری دو جو بیویاں ہیں دونوں نے پانی چھڑک رکھا ہے. ظاہر بات جانتے ہیں گرمی سے پانی چھڑکا کرتے تھے تاکہ ہوا تھوڑی سی ٹھنڈی آئے, پانی چھڑک رکھا ہے اور میرے لیے ٹھنڈا پانی تیار کیا ہے. میں اپنے خیمے میں یا اس میں مکان جہاں قیام تھا وہاں پر بیٹھتا ہوں اور ٹھنڈی ہوا آئی تو اچانک میرے دل کے اندر آیا کہ اے ابو خیثمہ تو بھی کس قدر بدبخت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لو اور گرمی میں چل رہے ہیں, آپ کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے اور تو یہاں ٹھنڈے میں بیٹھا ہوا, تیری بیویاں تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دے رہی ہیں, تو کتنا بڑا بدبخت ہے. کہا کہ یہ سوچنا تھا, فوراً ہم نے اپنی سواری لی اور کچھ سامان بھی نہیں تیار کیا اور سیدھے نکل چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے, لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ابو خیثمہ نہیں آئے, حالانکہ صدقہ کرنا تھا تو آگے بڑھ بڑھ کر کے صدقہ کیا ہے, لیکن آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خود خاموش رہو, ان یکن فیہ خیرا فسیلحقنا, اگر اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہے تو آ کر کے ہم سے مل جائے گا. کہا آپ اور کہیں جا کر کے ٹھہرے ہوئے تھے, دور سے ایک آدمی دکھائی دیا, لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی مسافر آ رہا ہے. آپ نے کہا کن ابا خیثمہ, اے ابو خیثمہ تم وہ ہو, کن ابا خیثمہ, اور آگے بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا صحیح ہوا کہ ابو خیثمہ ہیں. کہنے کا مطلب ساتھیوں صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ اس قدر مسلمان کس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ الاخرہ یا رجب کے ابتدا کی کوئی تاریخ تھی جمعرات کو آپ نکلے تھے اور جا کر کے لمبی مسافت طے کرنے کے بعد تبوک میں ٹھہر گئے. تبوک میں آپ کا ٹھہرنا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کی جو ایک صفت رکھی ہے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میرا دشمن ایک مہینے کی دوری پر رہتا ہے لیکن میرا خوف اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا خوف ایسا ڈالا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ فوج چاروں طرف تتر بتر ہو جائے اور کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں ٹھہرے رہے. کتنا؟ 20 دن ٹھہرے رہے, لیکن کسی کے آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی. بلکہ وہاں آپ کے ٹھہرنے کا بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اس علاقے کے بہت سے لوگ یا بہت سے جو عمرہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اگر نصرانی تھے تو جزیہ دینا قبول کی اور آپ کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کیا. انہی میں عقبہ جہاں پر ہے ایلہ کا حاکم وہ بھی تھا, اور آج جہاں پر الجوف ہے وہاں کا بھی حاکم. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو کہا کہ جا کر کے تم اس کے اوپر دو متل جندل جو وہاں پر ہے جوف کے پاس دو متل جندل وہاں کے حاکم کے پاس جا کر کے حملہ کرو اور گرفتار کر کے آؤ. اور آپ نے علامت بتائی کہ دیکھو وہ جنگلی جو گاؤ ہوتے ہیں نا نیل گاؤ اس کا شکار کر رہا ہوگا. حضرت چاندنی رات تھی, حضرت خالد بن ولید جب اتنی دور اس کے قلعے سے پہنچے کہ وہ شہر نظر وہ اس کا قلعہ آسانی سے نظر آنے لگا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیل گاؤ جنگلی گاؤ آتا ہے اور اس کے جو وہ دروازہ ہے اس پر ٹھوکریں مارتا ہے. اس سے کسی نے کہا کہ نیل گاؤ ہے, اور نیل گاؤ کا وہ بڑا ہی شکار کا شوقین تھا. چنانچہ اپنا ہتھیار لے کر کے نکلا اس کو شکار کرنے کے لیے, ادھر حضرت خالد بن ولید نے اسے گرفتار کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے, اس نے آپ کے ساتھ صلح کی اور کہ اتنے ہتھیار ہر مہینے آپ کو دوں گا, اتنے اونٹ دوں گا اور ہر سال آپ کو دوں گا, اور آپ کے ساتھ جزیہ دینے کے لیے اس نے رضا مندی کر لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن تک ٹھہرے رہے اور ادھر ادھر اپنی ٹولیاں بھیجتے رہے. غزوہ موتا کے بعد جو مسلمانوں کا ایک روب وہاں پر بیٹھ گیا تھا اور جو کچھ دھمکی دے کر کے قیصر روم میں مسلمانوں کے روب کو ختم کرنا چاہا تھا وہ روب دوبارہ بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے. مدینہ منورہ واپس آئے. مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچ رہے تھے, اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک خوشخبری دی ساتھیوں, جس خوشخبری کو ہمیں اور آپ کو بھی قبول کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں, مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی چلے ہو, جس جوادی کو بھی تم نے قطع کیا ہے وہاں پر وہ بھی تمہارے ساتھ شمار کیے گئے ہیں. یعنی جو اجر تم کو اتنے لمبے سفر پر ملا ہے ان کو بھی مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبوری سے وہاں پر رکے ہوئے ہیں, مجبوری سے وہاں پر. اس کا مطلب اگر نیت صحیح ہے, نیت صالح ہے, تو مسلمان اگرچہ وہ عمل نہ کرے لیکن اس عمل کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ قریب پہنچے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا یہ مدینہ منورہ ہے, یہ طابہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ طابہ. اسی لیے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا جاتا ہے, مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ھذا جبل احد, یہ احد پہاڑ ہے. یحبنا ونحبہ, اس سے ہم سے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور آپ جب پہنچے تو آپ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون, تو اگر کسی شہر میں داخل ہونا چاہے, شہر دکھائی دے, تو یہ دعا پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیت الوداع تک پہنچے تو مدینہ منورہ کی بچیاں وہی گیت جو آپ کے آمد پر ہجرت کے وقت گائی تھی وہی وہاں پر گانا شروع کر دی, اور آپ کا استقبال کیا کہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. علی کل حال یہ گیت آپ کا پڑھتے ہوئے آپ کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی میں گئے, اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. آپ کی یہ سنت رہی تھی سفر میں. آپ سفر سے آتے تو کہاں جاتے؟ سب سے پہلے مسجد جا کر کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے, اور مسجد ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. مسجد ہی میں آپ بیٹھ گئے. اب وہاں لوگ آ کر کے آپ سے ملاقات کرنے لگے, اور جو لوگ جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے, بدبخت لوگ, منافقین, وہ آپ سے معذرت کرنے لگے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ تین ہی قسم کے لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. ایک تو منافق تھے جن کی تعداد 80 سے زائد تھی, اور دوسرے وہ لوگ تھے جو علبہ ابن زیترہ معذور تھے, جن کے پاس کچھ سامان جانے کا نہیں تھا, اور تین وہ لوگ تھے جو سچے مسلمان تھے لیکن وہ وہاں پر نہیں جا سکے تھے. تو جو لوگ آ کر کے عذر کرتے آپ ان کے عذر کو قبول کر لیتے, البتہ ان تینوں کے عذر کو آپ نے قبول نہیں کیا. اس لیے کہ ان لوگوں نے سچ بولا ہے, حضرت کعب بن مالک, مرارہ ابن ربیع اور حضرت ہلال ابن امیہ, یہ تین تھے جنہوں نے سچ بولا اور آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا. اور ان کا قصہ ساتھیوں بڑا لمبا ہے, 40 دن 50 دن تک یہ بالکل ان کا بائیکاٹ کیا گیا. وہ کسی دوسری مجلس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے. البتہ غزوہ تبوک سے متعلق چند باتیں بڑی اہم رہ گئی ہیں. چلیے ساتھیوں, پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو چیزیں رہ گئی غزوہ تبوک ہی سے متعلق ہیں اور ہمارے آپ کے فائدے کی ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس سے محبت کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. یعقوب عزیز
00966508959707. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.